أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. صدق الله مولانا العظيم. آج ہم نے الحمد للہ سورہ ممتحنہ کی آخری دو آیات آیت نمبر 12 اور 13 کی تلاوت کی. سورت کا اختتام ہوا. پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. یا ایوہ النبی, اے نبی, اذا, جب, جا اکا, آئیں تیرے پاس, المؤمنات, مسلمان عورتیں, یبایعنک, بیعت کرنے کو, اعلی اس بات پر, اللہ یشرکنا, کہ شریک نہ ٹھہرائیں, باللہ, اللہ کا, شیئا, کسی کو, ولا یسرقنا, اور چوری نہ کریں, ولا یزنینا, اور بدکاری نہ کریں, ولا یقتلنا اولادہن, اور اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں, ولا یأتین ببہتان یفترینہ, اور طوفان نہ لائیں باندھ کر, بین ایدیہن و ارجلہن, اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں, ولا یعصینک, اور تیری نافرمانی نہ کریں, فی معروف, کسی بھلے کام میں, فبایعہن, تو تو ان کو بیعت کر لے, واستغفر, اور معافی مانگ, لہن اللہ, ان کے واسطے اللہ سے, ان اللہ, بے شک اللہ, غفور, بخشنے والا, رحیم, مہربان ہے. یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتولوا, مت دوستی کرو, قوما, ان لوگوں سے, غضب اللہ, کہ غصہ ہوا ہے اللہ, علیہم, ان پر, قد یئسوا, وہ آس توڑ چکے ہیں, من الآخرہ, پچھلے گھر سے, کما, جیسے, یئس, آس توڑی, الکفار, منکروں نے, من اصحاب القبور, قبر والوں سے. اے نبی, جب آئیں تیرے پاس مسلمان عورتیں بیعت کرنے کو اس بات پر کہ شریک نہ ٹھہرائیں اللہ کا کسی کو, اور چوری نہ کریں, اور بدکاری نہ کریں, اور اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں, اور طوفان نہ لائیں باندھ کر اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں, اور تیری نافرمانی نہ کریں کسی بھلے کام میں, تو تو ان کو بیعت کر لے, اور معافی مانگ ان کے واسطے اللہ سے, بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اے ایمان والو, مت دوستی کرو ان لوگوں سے, کہ غصہ ہوا ہے اللہ ان پر, وہ آس توڑ چکے ہیں پچھلے گھر سے, جیسے آس توڑی منکروں نے قبر والوں سے. ان آیات کے ترجمے کے بعد کچھ گزشتہ آیت سے, چونکہ یہ آیات پیوستہ ہیں, جو آیت نمبر 10 ہم نے گزشتہ نشست میں تلاوت کی تھی, یا ایھا الذین آمنوا, اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، کہ اے ایمان والو جب یہ مومن عورتیں جو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ رہی ہیں ان کا امتحان کر لیا کرو، ان کو جانچ لیا کرو۔ تو یہ تو ایک عام حکم تھا اور آگے اس کا تکملہ ہے یا ابھی جو آیت ہم نے پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مومنات آیا کریں بیعت کرنے کو تو آپ ان سے ان باتوں پر بیعت کر لیا کیجئے اور ان کے لیے استغفار کیا کیجئے، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ امتحان جو ہے ایک تو عام تھا جس میں روایت بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حلف لیا جاتا تھا ان مسلمان عورتوں سے کہ ان کی اور ان عورتوں کی ہجرت خالصتاً اللہ اور رسول کی خوشنودی کے لیے ہے اور کسی دنیاوی غرض، شیوانی غرض، مال کی غرض یا کسی قسم کی دوسری غرض نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ عام امتحان ہوا کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت جو فرمائی اللہ اعلم بایمانہن، کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کے ایمانوں کو، تو فرمایا کہ اس میں اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے ظاہری طور پر امتحان لے لیا کریں کیونکہ دل کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ آیت جو اب ہم نے پڑھی ہے آیت نمبر 12، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ آپ ان سے بیعت کر لیا کریں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت پچھلے امتحان کا تکملہ ہے کہ پہلے حلف لیا جاتا تھا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان باتوں پر بیعت لیا کرتے تھے۔ خلاصہ تفسیر ان آیات کا یوں ہے، آگے خطاب خاص میں طریق امتحان ایمان کا فرماتے ہیں کہ اے نبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب مسلمان عورتیں آپ کے پاس اس غرض سے آئیں کہ آپ سے ان باتوں پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کریں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی اور نہ کوئی بہتان کی اولاد لائیں گی جس کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یعنی نطفہ شوہر سے جنی ہوئی اولاد ہونے کا دعویٰ کر کے بنا لیں، جیسا جاہلیت میں بعض عورتوں کا دستور تھا کہ کسی غیر کا بچہ اٹھا لائیں اور کہہ دیا کہ میرے خاوند کا ہے، اور یا کسی سے بدکاری کی اور حرام کو اپنے خاوند کا بتلا دیا کہ اس میں علاوہ گناہ زنا کے اپنے شوہر کے ساتھ غیر کے بچے کا الحاق بھی ہے، جس پر حدیث شریف میں وعید بھی آئی ہے، اور مشروع باتوں میں وہ آپ کے خلاف نہ کریں گی، اس میں سب احکام شرعیہ آ گئے۔ پس وہ عورتیں اگر ان شرطوں کو قبول کر لیں جن کا اعتقاد شرط ایمان ہے اور التزام عمل شرط کمال ایمان ہے، یعنی عمل کا التزام کرنا، اہتمام کرنا، یہ کمال ایمان کی شرط ہے، تو آپ ان کو بیعت کر لیا کیجئے اور ان کے لیے اللہ سے پچھلے گناہوں کی مغفرت طلب کیا کیجئے، بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ مطلب یہ کہ جب ان احکام کے حق اور واجب العمل سمجھنے کا اظہار کریں تو ان کو مسلمان سمجھیے، اور ہر چند کہ خود اسلام ہی سے پچھلے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے مگر یہاں استغفار کا حکم یا تو مکمل طور پر آثار مغفرت حاصل کرنے کے لیے ہے اور یہ حاصل اس کا دعا ہے قبول ایمان کی جس پر مغفرت مرتب ہوتی ہے۔ اے ایمان والوں، ان لوگوں سے بھی دوستی مت کرو جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب فرمایا ہے، مراد اس سے یہود ہیں، لقوله تعالیٰ فی المائدہ ملعنہ اللہ وغضب علیہ، جن پر اللہ کی لعنت ہوئی اور ان پر اللہ کا غصہ ہوا، کہ وہ آخرت کے خیر و ثواب سے ایسے نا امید ہو گئے ہیں جیسا کفار جو قبروں میں مدفون ہیں، خیر و ثواب آخرت سے نا امید ہیں، کیونکہ جو کافر مر جاتا ہے بوجہ اس کے اس کو معائنہ آخرت کا ہو جاتا ہے، حقیقت امر پر یقین کے ساتھ مطلع ہو جاتا ہے کہ اب میری بخشش ہرگز نہ ہوگی، کیونکہ حسب آیت یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کفار اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی آپ سچے نبی ہیں، تو ہم آپ کی نبوت کو اور اسی طرح مخالف نبی کے کافر اور غیر ناجی ہونے کو خوب جانتے ہیں، غیر ناجی یعنی غیر نجات یافتہ۔ تو یہ کافر جو ہے یہ اپنے انجام کو اچھی طرح جان گئے اور خاص طور پر مرنے کے بعد چونکہ آخرت کا معائنہ کرا دیا جاتا ہے تو اس طرح سے وہ اچھی طرح جان گئے کہ اب انجام ہمارا اچھا نہیں، نجات نہیں ہوگی ہماری، گوار اور حسد کی وجہ سے اتباع نہ کرتے تھے، یعنی زندگی میں بھی وہ جانتے تھے سچائی کو لیکن آر اور حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے. اس لیے ان کو دل سے یقین تھا کہ ہم ناجی نہیں ہیں، یعنی نجات یافتہ نہیں ہیں. وہ شیطان کے مارے ظاہراً اس کے خلاف کرتے ہوں، پس حاصل یہ ہوا کہ جن کی گمراہی ایسی مسلم ہے کہ وہ خود بھی دل سے اس کو تسلیم کرتے ہیں، ایسے گمراہوں سے تعلق رکھنا کیا ضرور. اور یہ نہ سمجھا جاوے کہ جو گمراہ اشد درجے کا نہ ہو اس سے دوستی جائز ہے. جواز دوستی سے تو مطلق کفر مانے ہیں، یعنی جو کافر ہے اس سے دوستی نہ رکھنا چاہیے، مگر اس صفت سے وہ عدم جواز اور شدید ہو جاوے گا. یعنی یہ صفت جو ان کی مایوس ہونے کی ہے اور انہوں نے اپنے انجام کو دیکھ لیا پھر بھی ایمان نہیں لائے، تو اس صفت سے وہ عدم جواز اور شدید ہو جاوے گا. یعنی ان لوگوں سے تو اور زیادہ پرے بھاگنا چاہیے، دوستی نہیں رکھنی چاہیے. اور شاید تخصیص یہود کی اس جگہ اس لیے ہو کہ مدینہ میں یہود زیادہ تھے اور دوسرے وہ لوگ شریع اور مفسد بھی بہت تھے. یہ تھا ان آیت کا خلاصہ تفصیل. اب بقیہ معارف و مسائل ان آیت کے. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اس آیت میں مسلمان عورتوں سے ایک تفصیلی بیعت لینے کا ذکر ہے جس میں ایمان و عقائد کے ساتھ احکام شرعیہ کی پابندی کا بھی معاہدہ ہے. سابقہ آیات جن کے سیاق میں یہ آیت بیعت آئی ہے وہ اگرچہ ان مہاجرات کے ایمان کا امتحان کرنے کے سلسلے میں ہے، اور یہ بیعت ان کے امتحان ایمان کی تکمیل ہے، لیکن الفاظ آیت کے عام ہیں، نو مسلم مہاجرات کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ سب مسلمان عورتوں کے لیے عام ہیں. اور واقعہ بھی اسی طرح پیش آیا کہ بیعت مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے والی صرف نو مسلم مہاجرات ہی نہیں دوسری قدیم عورتیں بھی شریک تھیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور بسند بغوی حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے چند دوسری عورتوں کی معیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، تو آپ نے جن احکام شرعیہ کی پابندی کا معاہدہ اس بیعت میں لے لیا اس کے ساتھ یہ کلمات بھی تلقین فرمائے کہ فی ما استطعتن و اطعتن، یعنی ہم ان چیزوں کی پابندی کا عہد اسی حد تک کرتے ہیں جہاں تک کہ ہماری استطاعت اور طاقت میں ہے. حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت ہم پر خود ہماری ذات سے بھی زائد تھی، کہ ہم نے تو بلا کسی قید و شرط کے عہد کرنا چاہا تھا لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شرط کی تلقین فرما دی تاکہ کسی اضطراری حالت میں خلاف ورزی ہو جائے تو عہد شکنی میں داخل نہ ہو. سبحان اللہ. اور صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیعت نساء کے متعلق فرمایا کہ عورتوں کی یہ بیعت صرف گفتگو اور کلام کے ذریعے ہوئی، مردوں کی بیعت میں جو ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کا دستور ہے عورتوں کی بیعت میں ایسا نہیں کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے کبھی کسی غیر محرم کے ہاتھ کو نہیں چھوا. اور روایات حدیث سے ثابت ہے کہ بیعت نساء صرف اس واقعہ حدیبیہ کے بعد ہی نہیں بلکہ بار بار ہوتی رہی، یہاں تک کہ فتح مکہ کے روز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی بیعت سے فارغ ہونے کے بعد کوہ صفا پر عورتوں سے بیعت لی، اور پہاڑ کے دامن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو دہرا کر نیچے جمع ہونے والی عورتوں کو پہنچا رہے تھے جو اس بیعت میں شریک تھیں. اس وقت بیعت ہونے والی عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہند بھی داخل تھیں جو شروع میں حیا کے سبب اپنے آپ کو چھپانا چاہتی تھیں، پھر بیعت میں کچھ احکام کی تفصیل آئی تو بولنے اور دریافت کرنے پر مجبور ہو گئی، کئی سوالات کیے. یہ واقعہ تفصیل سے تفسیر مظہری میں مذکور ہے. مردوں سے جو بیعت لی گئی وہ عموماً اسلام اور جہاد پر لی گئی ہے، عملی احکام کی تفصیل اس میں نہیں ہے، بخلاف عورتوں کی بیعت کے کہ اس میں وہ تفصیل ہے جو آگے آ رہی ہے. وجہ فرق کی یہ ہے کہ مردوں سے ایمان اور اطاعت کی بیعت لینے میں یہ سب احکام داخل تھے، اسی لیے تفصیل کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، اور عورتیں عموماً عقل و فہم میں مردوں سے کم ہوتی ہیں، اس لیے ان کی بیعت میں تفصیل مناسب سمجھی گئی۔ یہ اس بیعت کی ابتدا ہے جو عورتوں سے شروع ہوئی، مگر آگے یہ عورتوں کے ساتھ مخصوص نہیں رہی، مردوں سے بھی انہی چیزوں کی بیعت لینا روایات حدیث میں ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جن احکام کی پابندی کا عہد عورتوں سے لیا گیا، عموماً عورتیں ان میں بے راہی اختیار کرنے کی عادی ہوتی ہیں، اس لیے بھی خصوصیت سے ان کی بیعت میں مندرجہ ذیل تفصیل آئی، یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا الی آیہ۔ اس میں پہلی بات تو وہی ایمان کی اور شرک سے بچنے کی ہے جو عام مردانہ بیعت میں بھی آتی ہے۔ دوسری بات چوری نہ کرنا۔ بہت سی عورتیں اپنے شوہر کے مال میں چوری کرنے کی عادی ہوتی ہیں، اس لیے ذکر کیا گیا۔ تیسری بات زنا سے پرہیز کرنا ہے۔ اس میں عورتیں پختہ ہو جائیں تو مردوں کو بھی نجات آسان ہو جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قتل نہ کریں۔ زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر کے ہلاک کر دینے کا رواج تھا، اس کو روکا گیا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ افتراء اور بہتان نہ باندھیں۔ اس بہتان کی ممانعت کے ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں، بین ایدیہن و ارجلہن، یعنی اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان بہتان نہ باندھیں۔ اس کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ قیامت کے روز انسان کے ہاتھ پاؤں ہی اس کے اعمال پر شہادت دیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ ایسے گناہ کے ارتکاب کے وقت یہ خیال رہنا چاہیے کہ میں چار گواہوں کے درمیان یہ کام کر رہا ہوں جو میرے خلاف گواہی دیں گے۔ یہاں لفظ بہتان عام ہے، اپنے شوہر پر ہو یا کسی دوسرے پر، کیونکہ افتراء و بہتان ہر شخص پر، یہاں تک کہ کافر پر بھی حرام ہے۔ خصوصاً اپنے شوہر پر بہتان اور بھی اشد گناہ ہے، اور شوہر پر بہتان لگانے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ عورت کسی اور شخص کا بچہ لے کر اس کو اپنے شوہر کا بچہ ظاہر کرے اور اس کے نسب میں داخل کر دے، اور یہ بھی کہ معاذ اللہ بدکاری کرے اور حمل رہ جائے، جس کے نتیجے میں یہ بچہ شوہر کے نسب میں داخل سمجھا جائے۔ چھٹی بات ایک عام ضابطہ ہے، ولا یعصینک فی معروف، یعنی وہ کسی نیک کام میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کریں گی۔ یہاں معروف یعنی نیک کام کی قید لگانا، جبکہ یہ یقینی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم معروف اور نیکی کے سوا ہو ہی نہیں سکتا۔ یا تو اس لیے ہے کہ عام مسلمان پوری طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، یہاں تک کہ رسول کی اطاعت بھی اس شرط کے ساتھ مشروط کر دی گئی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں معاملہ عورتوں کا ہے، ان سے عام اطاعت کہ ان کے کسی حکم کے خلاف نہ کریں گی، کسی کے دل میں اس سے شیطان گمراہی کے وسوسے پیدا کر سکتا ہے، اس کا راستہ روکنے کے لیے یہ قید لگا دی گئی۔ یعنی پیر یا استاد یا اور کوئی بڑے سے بڑا رشتہ، وہ بھی جو ہے اس میں بھی عمل میں دیکھنا پڑے گا کہ وہ عمل شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، وہ حکم شریعت کے مطابق ہے نہیں، نیک کام ہے یا نہیں۔ اگر برا کام ہے تو کسی بھی رشتے کی رعایت نہیں کی جائے گی، اس لیے یہاں پر معروف کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ان اعمال پر، نصیحتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔